بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وعن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم حيث لا يحتسب. توبہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا یہ فرض ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں دوسرا باب باب التوبہ جہاں قائم کیا ہے شروعاتی اس کو اس طرح کیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا یہ فرض ہے, واجب ہے. گناہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی, معصیت, جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ضروری قرار دیا ہے اس کو نہ کرنا, اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے اس کو کرنا, یہ ہے گناہ اور معصیت. گناہ اور معصیت سے توبہ کرنا فرض ہے. ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں توبہ اور استغفار کا وہ اہتمام اور اس کی طرف وہ التزام اور توجہ نہیں رہی جو ہمارے اسلاف کے اندر تھی. ایسا معلوم ہوتا ہے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں, ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے, حالانکہ اس کو فرض قرار دیا گیا ہے. توبہ, یہ تابہ یا توبو, یہ نصر ینصرو سے ہے. اس کا معنی اصلی تو ہے لوٹنا, رجوع کرنا. جو بندہ گناہ اور معصیت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جا چکا ہے وہ پھر اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اختیار کر کے اللہ کی طرف لوٹے, رجوع کرے, اس کا نام ہے توبہ. یہ توبہ اس کا صلہ الہ آتا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے صلے کے طور پر لفظ الہ لایا جاتا ہے, تاب الی اللہ, اللہ کی طرف رجوع کیا یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کی. اسی لفظ تابہ کو کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کی جاتی ہے. وہاں صلہ آتا ہے اللہ, تاب اللہ علیہ, وہاں دو مفہوم لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلانے کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ تعالیٰ نے فلانے کی توبہ کو قبول فرمایا. اللہ کی طرف سے کسی کی توبہ قبول کی جائے تو اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے, تاب اللہ علی فلانی, اللہ نے فلانے کی توبہ کو قبول فرمایا, یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو توبہ کی توفیق دیں تو اس کو بھی اسی طرح تعبیر کیا جاتا ہے، تاب اللہ علی فلان، اللہ نے فلانے کو توبہ کی توفیق دی. وہاں تابہ کا جو مطلب ہوتا ہے، گویا اس بندے کے معصیت اور گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا. اب جب یہ بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹا اور رجوع کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت لے کر اس کی طرف متوجہ ہوا، لوٹا، تو اس کو توبہ، اس لفظ توبہ کی نہیں، اسی معنی کر کے تواب، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے. بندے کے لیے بھی لفظ تواب استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لفظ تواب استعمال ہوتا ہے. دونوں جگہ استعمال کے اندر نسبت اور فرق جو میں نے بتلا دیا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ توبہ جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرتن. بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار کرتا ہوں 70 سے زیادہ مرتبہ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو معصوم تھے، آپ سے گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوتا تھا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت بھی سنائی تھی، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، دراصل یہ امت کی تعلیم اور تربیت مقصود ہے، اور گویا بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور مسلم کی جو روایت حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں تو حضور حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروه، کہ اللہ کی طرف توبہ کرو، لوٹو، رجوع کرو، استغفار کرو. فانی اتوب فی الیوم 100 مرات، میں ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو بہرحال یہ توبہ جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی ضروری ہے. ہم لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہی رہتے ہیں، دانستہ نادانستہ ہم سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے. گناہ جیسا کہ ابھی انہیں بتلایا، اللہ کی نافرمانی، اور گناہ کی تقسیم بھی کی ہے علماء نے، دو قسم کے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ. ویسے تو بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ہر گناہ ہی کبیرہ ہے، صغیرہ کا کیا مطلب؟ جس ذات کی نافرمانی کی جا رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کو اگر ملحوظ کیا رکھا جائے، تو کوئی گناہ اس کے اعتبار سے صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہی کبیرہ. کوئی بڑا شخص ہو، اس کے سامنے آپ ذرا سی گستاخی والی بات کر دیں گے تو بھی وہ گردن زدنی جرم قرار دیا جائے گا کہ اتنے بڑے کے سامنے آپ یہ گستاخی کر رہے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ کی شان میں اس کی نافرمانی کر کے جو نامعصیت کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی اور یہ اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے وہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ ہی. بعض حضرات تو اسی کے قائل ہیں کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں، سب کبیرہ. لیکن چونکہ قرآن اور حدیث کے نصوص میں گناہوں کو جو تعبیر کیا گیا ہے، صغائر اور کبائر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تستنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، قرآن میں بھی باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال قرآن اور حدیث کے نصوص کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرات محققین اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، دونوں قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ. صغیرہ نادانستہ طور پر ایسے گناہ. اب صغیرہ کس کو کہتے ہیں، کبیرہ؟ آپ تو شرع عقائد کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، جس گناہ کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی دھمکی دی گئی ہو، وحی سنائی گئی ہو، اسے ایسے گناہ کو یا اور بھی بہت ساری علماء نے اس سلسلے میں تفصیلات کی ہیں. تو بہرحال صغیرہ تو وہ گناہ ہیں جو آدمی سے گویا بلا قصد غیر ارادی طور پر اور ایسے جن پر کوئی وعید. اب تو ہم تو گناہوں کے ایسے عادی ہو گئے کہ بڑے بڑے گناہ بھی ہم سے غیر ارادی طور پر ہی صادر ہوتے ہیں, کیا کہا جائے. تو بہرحال وہ گویا صغائر جو ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے طاعت کی وجہ سے بھی معاف کر دیتے ہیں. ایک آدمی وضو کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے وقت جب منہ دھوتا ہے تو جو گناہ صادر ہوئے تھے اس کے زبان وغیرہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو صادر ہوئے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح نماز کے متعلق فضائل اس نماز میں آپ نے سنی روایت کہ بخاری شریف کی روایت ہے, کسی آدمی کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو اور پانچ مرتبہ وہ اس میں غسل کرے, حضور فرماتے ہیں کیا اس کے جسموں پر کوئی میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ جو آدمی پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے. تو وہاں جہاں جہاں بھی عبادات کی وجہ سے گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ آیا ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے, کبیرہ نہیں. کبیرہ گناہ کے متعلق بالاتفاق تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ کوئی بندہ توبہ نہ کرے تو محض اپنے فضل سے اللہ اس کو معاف کر دے, کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے بغیر اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر اس کو معاف کریں گے نہیں, یہ علماء نے لکھا ہے. گویا کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے. تو بہرحال یہ گناہ جو ہے وہ طاعت کی وجہ سے یا توبہ کی وجہ سے, طاعت کی وجہ سے صغائر اور توبہ کی وجہ سے صغائر اور کبائر دونوں معاف ہو جاتے ہیں. اور صغائر گویا جب ایک غلام ہے کسی کا, وہ برابر اس کی جو ڈیوٹی ہے, جو کام سونپے گئے ہیں وہ برابر پابندی سے ادا کرتا ہے, لیکن بہرحال انسان ہے, چوک ہو جاتی ہے, 19-20 کا مسئلہ ہے. تو آقا بھی دیکھتا ہے کہ جو ڈیوٹی ہے وہ برابر ادا کرتا ہے, کبھی چوک ہو جاتی ہے تو وہ جو اس کے فرائض منصبی کی ادائیگی کا جو اہتمام کرتا ہے اس کے پیش نظر آقا اس کے وہ چھوٹی چھوٹی فیرو گزاشتوں کو معاف کر دیتا ہے, اس پر گرفتہ نہیں کرتا. لیکن جو غلام ایسا ہے جو اپنے فرائض منصبی ہی کے معاملے میں غفلت برتتا ہے تو پھر اس صورت میں آقا اس کی جو گرفت کرے گا چھوٹے بڑے ہر قصور کے معاملے میں اس کو چھوڑے گا نہیں. تو بہرحال یہ صغائر کبائر کا مسئلہ ایسا ہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ فرض ہے ہم لوگوں کو, توبہ کا اور خاص راہ سلوک کے متعلق امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ راہ سلوک کا پہلا قدم جو ہے وہ توبہ ہے. اول و اقدام السالکین, کہ سالکین کے کا پہلا قدم وہ توبہ ہے, اسی سے اس کی شروعات ہوتی ہے. ہمیں اپنے نام اعمال کے اندر گویا گناہوں کو ختم کر کے پھر آگے ایک نیا اکاؤنٹ شروع کرنا ہے, نئی زندگی کا ایک نیا باب ہم شروع کریں. اس لیے توبہ کا بڑا اہتمام ہے. اور پھر یہ توبہ ایسی, ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ہماری جو ہے مخالفت کرے, نافرمانی کرے 1-2-3-4 مرتبہ, تو اس کا کے نتیجے میں ہمیں اس کی ذات سے ایسی نفرت سی ہو جاتی ہے یا اس کی طرف سے دل کے اندر ایسی گراہ لگ جاتی ہے کہ وہ بیچارہ آگے بار بار معافی مانگے تو بھی ہم جلدی سے معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ عجیب و غریب ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت بندے کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے, دن کو پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی صحرا کے اندر جو ہے اونٹ پر سفر کر رہا تھا, وہاں صحرا ہونے کی وجہ سے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا. اب اونٹ کے اوپر سارا سامان, اتفاق کی بات کہ اس کا وہ اونٹ جس کے اوپر اس کا سارا توشہ اور سب کچھ ہے گم ہو گیا. بہت تلاش کیا نہیں ملا, مایوس ہو کر کے آخر ایک درخت کے نیچے اس ارادے سے آ کر کے لیٹا کہ اب تو موت ہی جو ہے مجھے اس مشکل سے نجات دلائے گی. مرنے کے لیے گویا لیٹا, آنکھ لگی اور پھر آنکھ جب کھلی تو دیکھا کہ وہ اپنا اونٹ جس کے اوپر سب کچھ تھا وہ وہاں موجود ہے. یہ منظر دیکھ کر ایسا خوش ہوا اور خوشی کے مارے ایسے ہوش و حواس گم ہوئے, اس کے عقل اور زبان قابو میں نہیں رہی, اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں کہتا ہے, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, لیکن مارے خوشی کے زبان جو ہے پھسل گئی اس کی. تو کہنے کا گویا اتنی خوشی. تو ایک بندہ گنہگار جب اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ للہ افرح, للہ جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں شرح نے لکھا ہے کہ لفظ واللہ محذوف ہوتا ہے, کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ آدمی خوش ہوا تھا. آپ اندازہ لگاؤ, ہمارا بیٹا بھی ہماری بار بار نافانی فرمانی کر کے آیا ہو تو ہم بھی اس کے بعد بھی ہم معافی مانگے گا تو اتنے خوش نہیں ہوں گے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اس عمل کا جیسا اہتمام کرنا چاہیے کرتے نہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ روزانہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب نسخہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ایسا کیمیا عطا فرمایا ہے کہ ہماری ایک انسانی زندگی کی ساری خطاؤں اور مشکلات کا اس سے بڑھ کر کوئی حل نہیں ہو سکتا. توبہ کی وجہ سے آدمی اپنے ان سارے مسائل کو حل کروا لیتا ہے. اور پھر توبہ میں استغفار کے استغفار کا فائدہ, جو ابھی دوسری ایک روایت کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے کو لازم پکڑ لیتا ہے, اس کا اہتمام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا, اور ہر غم کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو ایسا اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. قرآن پاک میں تقوی پر یہ عمل یہ بتایا گیا ہے نتیجہ کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل تنگی سے نجات دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری امت کے گنہگار محروم رہیں, تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کے لیے بھی وہ فوائد وہ برکات حاصل کرنے کا ایک نسخہ جس کو تقوی والے اپنے تقوی سے حاصل کرتے ہیں بتلا دیا. تقوی والے تو جو ہے اپنی تنگی کو دور کرواتے ہیں, روزی کے دروازے کھلواتے ہیں تقوی کی وجہ سے, لیکن یہاں گنہگار بندے استغفار کو لازم پکڑ کر اپنے لیے گویا یہ ساری سہولتیں فیسیلیٹی حاصل کر لیتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ غایت شفقت غایت رحمت کا معاملہ ہے. تو بہرحال یہ گویا ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنہگاروں کو تقوی والوں کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا. گنہگار گویا اپنے اس عمل سے وہ سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں جن کو تقوی والے اپنے تقوی سے حاصل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ استغفار اور توبہ, توبہ استغفار میں اور توبہ میں تھوڑا فرق ہے. ویسے توبہ جو ہے جیسا کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض صالحین کے اندر فرمایا ہے کہ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں, ان یقلع عن المعصیت, پہلی چیز تو یہ کہ آدمی اس گناہ سے باہر نکل آئے. گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی. ایک آدمی نجاست کے جو ہے پاخانے کے گڑھے اور پیشاب پاخانے کا جو کھڈا ہے اس میں پڑا ہوا ہے اور وہ آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے پاک کرو, تو آپ کہیں گے بھائی تو پہلے باہر آ, اندر رہتے ہوئے ساری دنیا کے سمندر تیرے اوپر بہا دیں گے تو بھی تو پاک ہونے والا باہر آئے گا. तो चाहे तेरा जिस्म और कपड़े कितने ही लतपत क्यों न हो, नजासत से मुलव्वस क्यों न हो, दो चार बाल्टियां तेरे तुझे पाक साफ करने के लिए क्या हो जाएगी, काफी हो जाएगी। तो महाराज पहला काम तो यह है कि आदमी उस गुनाह से आप बाहर आ, गुनाह पर बाकी आजकल गफलत इतनी ज्यादा हो गई कि अपने गुनाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत हासिल करने के लिए पहला मरहला यह है कि आदमी उस मासिये से, बकौल हजरत हकीम अख्तर साहब नवर अल्लाह मरकदहू, हजरत अजीब मिसाल देते थे, बाल लोग औरतों को देख रहे होते तोबा तोबा देखो कैसी बेपर्दा जा रही है, अरे वाह भाई खुद भी देख रहा है दूसरों को भी इशारा करके दिखला रहा है कैसी बेपर्दा जा, बन नजरी, ये तोबा थोड़ी हुई, ये तो मजाक हुआ तोबा का। तो कहने का हासिल यह है कि तोबा का मतलब तो ये हुआ कि आदमी उस गुनाह से पहले अव्वल मरहले में निकले, दूसरा वायंदम अलैहा, और उस पर नदामत का एहसास, नदामत यानी तअल्लुमुल क़ल्ब, मुल्ला क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दिल का किसी चीज के ऊपर दर्दमंद होना, कोई ऐसी हरकत हमसे सादिर हो गई जिसकी वजह से हमारा दिल जो है क्या हो गया, दुखी हो गया, परेशान बेचैन हो गया। तो दिल की बेचैनी, तो गोया उसको तौबा में जहां गुनाह से हटने के साथ दूसरी कैफियत दिल में ये होनी चाहिए, हाय मैंने किस बड़ी जात की नाफरमानी कर ली, मैंने कितना बड़ा जुर्म किया, किसको नाराज किया, उस जात को जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे जिस्म दिया, जिसने मुझे जान दी, जिसकी नेमतों को हर वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो गोया एक आदमी जिसको किसी के साथ जिसके एहसानात के अंदर डूबा हुआ हो, उससे जब किसी कोताही का सुदूर होता है उसको ख्याल आता है, अरे इतने बड़े मोहसिन के एहसान कुशी कर रहा हूं मैं, कि इतने एहसानात और मैं उसके साथ ये मामला कर रहा हूं। और फिर मोहब्बत अगर है तो फिर बेचैनी और बढ़ जाती है। वहां मोहब्बत वल्लदीन आमनू अशद्द हुब्बल लिल्लाह, ईमान वालों को वैसे भी नफ्से ईमान खुद ही एक मोहब्बत ही का एक ये है की अलामत है। गोया ईमान वालों को, ईमान वाले अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करने वाले हैं। तो जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है ना, तो मुहिब को जब ये मालूम हो जाए कि मेरा महबूब मुझसे नाराज है, बस तो उसको खाना अच्छा बिरयानी जरदा भी रख दें तो हाथ नहीं लगाएगा, बिस्तर कैसा ही नर्म हो और एसी लगा हुआ हो, पलंग शानदार हो, तो भी उसको वो करवटें ही लेता रहेगा, उसको नींद उसके तो ये तसव्वुर जो है खाया जा रहा है कि मेरा महबूब मुझसे नाराज। महबूब की नाराजगी के नतीजे में कल्ब के अंदर बेचैनी की जो कैफियत है वो किसी कल उसको चैन से बैठने नहीं देती। तो हजरत साहबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत थी, हिकायत साहबा में आपने पढ़ा होगा, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, एक कुब्बा नुमा मकान के ऊपर नजर पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया ये क्या, ये किसका है, बताया गया फलाने साहबी का नाम लेकर। खैर आपके आपकी उस वक्त वो साहबी साथ में नहीं थे, बाद में जब आप तशरीफ लाए आपकी मजलिस हो रही थी, वो साहबी हाजिर खिदमत हुए, सलाम किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से रुखे अनवर फेर लिया, बस बेचैन हो गए। पूछा लोगों से भी क्या बात है, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को जो है आप फिरा हुआ देख रहा हूँ, नाराजगी महसूस कर रहा हूँ, क्या बात हुई। लोगों ने कहा, किसी ने बताया कि आप तशरीफ ले जा रहे थे, तुमने वो जो नया कुब्बा नुमा मकान बनाया उसके ऊपर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी तो आपने पूछा था ये किसका है, तो लोगों ने बताया कि तुम्हारा, बस ये सुनना था, सीधे गए और उस मकान को गिरा कर जमीन दोस्त करके वापस आए, और आके ये भी नहीं बताया कि अल्लाह के रसूल जो कांटा था आपके कल्बे अथहर के अंदर वो दूर कर दिया मैंने, नहीं, हम लोग तो अपने बड़ों के साथ कोई ऐसा करें तो आके इस काम को ऐसे अंदाज से बयान करेंगे जैसे हजरत पर बड़ा एहसान किया हो, हजरत आपको फला चीज से तकलीफ हो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कर दिया। यहाँ वहां साहबा का जो मोहब्बत थी, अजीब अदब था उन हजरात का, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो बहरहाल आके ये भी नहीं बतलाया, बल्कि एक फिर थोड़ी मुद्दत के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा वहां से गुजर हुआ और वहां वो कुब्बा नुमा मकान नजर नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त, भाई यहाँ कुब्बा کہ وہ تو اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا, لوگوں نے تب بتایا کہ وہ آپ کی مجلس میں آئے تھے, آپ نے کوئی سلام کیا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا تھا, اور انہوں نے تحقیق کی, پتا چلا تو اسی وقت انہوں نے گرا دیا. یہ حال تھا ان حضرات کا. تو بہرحال ہمیں, ہماری سب سے بڑی جو کمزوری ہے نا, ہمارا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا جو تعلق ہونا چاہیے, محبت کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہی دراصل نہیں ہے, اسی میں کمی ہے. نفس محبت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہرحال وہ کمی ہی جگہ جگہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ میں دوسری چیز قلبی کیفیت, کہ اس گناہ کے صدور پر دل میں ایک بے چینی کہ میں نے کیا کر لیا, کیا حرکت میں نے کی, کس ذات کو میں نے ناراض کر لیا, کیسی کس ذات کی میں نے نافرمانی کی, اور تیسرا ایعظم عظمن جازمن اللہ یعود الیہ, پختہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ یہ کام میں کروں گا نہیں. یہ تین چیزیں توبہ کے لیے ضروری ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک بھی اگر نہیں ہے تو توبہ نہیں ہے, توبہ نہیں, توبہ اس کے بغیر نہیں ہوگی. استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرے, اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے, اپنے گناہ کی معافی کی دعا کرنا, اللہ سے درخواست کرنا, یہ ہے استغفار. وہ کبھی کبھی گناہ پر باقی رہتے ہوئے بھی استغفار ہوتا, گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ توبہ میں جو تین شرطیں, پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے باہر ہو. اسی لیے علماء نے بعض مرتبہ آدمی ایسے حالات کا شکار ہوتا ہے, جیسے ایک آدمی ہے کہ بینک کے اندر نوکری کرتا ہے یا کسی حرام جو ہے معاملے میں, حرام کاروبار میں ملوث ہے. اب وہ اس کو احساس ہے کہ میں جو ہے حرام کمائی کر رہا ہوں, غلط ہے, اور نکلنا بھی چاہتا ہے, لیکن حالات ایسے ہیں کہ فوری طور پر اگر یہ ہے تو دوسرے اور مسائل اس سے بھی زیادہ سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب وہ مشورے کا لے جائے گا اس کو یہ کہ اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اور کوشش جاری رکھو, اور کوشش جاری رکھتے ہوئے جب دوسرا کاروبار ایسا مل جائے جسے ضرورت, تو اس کو چھوڑ دینا. تو دیکھو یہ گناہ پر بعض حالات ایسے, وہ مجبوری یعنی اپنے معاشرے کی اپنی ضرورت ہو. ہم تو بعض ایسے گناہ کے اندر نہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی, ایک آدمی موبائل کا رسیا ہے تو وہاں کون سی مجبوری ہے اس کو چھوڑنے کے اندر, کہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ گناہ میرے لیے چھوڑ کے, وہ تو کوئی دشواری, بلکہ یہ تو چھوڑ دینا اس کے لیے دنیا اور آخرت جسمانی صحت اور ہر اعتبار سے خیر ہی خیر کا ذریعہ ہے. تو بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ گناہ میرے لیے چھوڑ, نہیں, جو بعض حالات جیسے کہ میں نے کہا حرام کمائی والا مسئلہ, اسی طرح کے اور کچھ ایسی چیزیں پیش ہوتی ہے. تو بہرحال وہاں استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرے, معافی مانگے. تو وہاں اور پھر توبہ استغفار میں ایک فرق اور بھی ہے, توبہ گنہگار خود ہی کر سکتا ہے, آپ کے گناہ کی توبہ میں کر سکتا نہیں ہوں, جبکہ استغفار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی آپ کے لیے دعائے مغفرت, اللہ فلانے کے گناہ کو کیا کر دے, معاف کر دے. یہ دونوں یہ فرق ہے توبہ اور استغفار کے اندر, علماء نے کیا ہے. خیر, تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ توبہ جو ہے ضروری ہے. ہم اتنے گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کا احتجاب. توبہ میں یہ تین شرطیں تو ہے, چوتھی ایک یہ بھی ہے کہ وہ چیز جس گناہ سے آپ نے توبہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے خدا یا بندے کے کا کوئی حق ضائع ہوا ہے, تو اس حق کو اگر اس کی تلافی, اس کو حق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں, حقوق معاف نہیں ہوتے. توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں, حقوق معاف نہیں ہوتے. حقوق تو ادا کرنے ہی پڑیں گے. سمجھا کہ آپ نے کسی کے 2000 روپیے لے لیے, اب آپ کو احساس ہوا آپ نے توبہ کی, تو توبہ کی وجہ سے وہاں ویسے بندے کے کوئی معاملہ ہو تو اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑتی ہے, اس کے معاف کیے بغیر توبہ ہونے والی نہیں ہے کہ بھائی آپ کو میں نے تکلیف پہنچائی, اور تکلیف پہنچائی ساتھ ساتھ 2000 ادا کرنے پڑیں گے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نے بجلی کمپنی کا بل ادا نہیں کیا और कंपनी के आदमियों ने आकर के आपकी लाइन काट दी, अब आप दोबारा लाइन जुड़वाना चाहते हैं, कंपनी से जाके रब्ता कायम किया तो आपसे तोबा माफी मांगनी पड़ेगी। अब वो माफ करेंगे उसका मतलब ये नहीं कि वो 2000 रुपए बिल के बाकी हैं वो भी माफ, नहीं वो तो देने ही पड़ेंगे, वो तो देने पड़ेंगे। तोबा का वजह से वो 2000 माफ, वो तो एक हक है, वो हक तो जब तक के अदा नहीं करेंगे वहां तक अदा होने वाला नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह का भी हक, नमाजें छूटी हैं, जो हुकूकुल्लाह में भी ऐसे हुकूक कि जिनकी तलाफी शरीयत ने बतलाई है, छूटी हुई नमाजों की कजा, छूटे हुए रोजों की कजा, अदा न की गई जकात की अदायगी, हज फर्ज हो चुका था, ये सब तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। ऐसे बंदों के हुकूक, किसी के पैसे खा लिए थे, किसी को गाली दी थी, तो वहां पहले जबानी भी माफी मांगनी पड़ेगी। अल बंदों का कोई मामला हो तो जब तक कि वो बंदा माफ नहीं करेगा वहां तक तौबा मुकम्मल होने वाली नहीं है। अल्लाह ताला बंदे के हक को माफ करते नहीं है। जैसे आपके बड़ा बेटा है, किसी ने उसको मारा, वो आपके पास आया मारने वाला, मैं माफ करना वो आपके बेटे को, मैं आप कहे मेरे पास जाने उसके पास माफ मांग, उसको मारा है मुझे क्या किया है। जाहिर है उसके साथ जो मामला किया आपके माफ करने से माफ होने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के हुकूक को माफ नहीं करते। बहरहाल कहने का हासिल यह है कि तौबा की वजह से गुनाह माफ होते हैं, हुकूक माफ नहीं होते। हुकूक तो ये वादा करने ही करने हैं, किसी का एक पाई पैसा भी बाकी है तो वादा करना है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, किसी की गीबत की है, किसी पर बहुतान तराशा है, तो जाके जब तक के उसके साथ मामला साफ नहीं करेंगे वहां तक आपकी तौबा मुकम्मल नहीं होगी, ये याद रहे। तो बहरहाल तौबा के अंदर इन चीज़ों को खास तौर पर बंदों के जो तौबा की जाएगी उसको माफ कराने का एहतमाम किया जाए। आज उसकी तरफ से भी गफलत, एक तरफ यानी हमसे बाहर लोगों के मामलात में लोगों के साथ ये कोताहियां हो रही हैं, मैं लोगों की गीबत कर रहा हूँ, मेरा धंधा ही है लोगों पर बोहतान बांधना, 24 घंटे लोगों के दर पर हाजिर हूँ, उसको तकलीफ पहुंचाई, उसको तकलीफ पहुंचाई, उसका माल खाया, उसका उसकी जमीन दबा ली, अब वहां तौबा, ये पहले ये सब छोड़ो, उनको अदा करो, जब उसके बगैर तौबा मुकम्मल होने वाली नहीं है। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि तौबा जो है बड़ी अहमियत की हामिल है, और इसी तौबा के नतीजे ही में आदमी अपने आप को इन गुनाहों के जो नुकसानात हैं, असरात हैं, दुनियावी और उखरवी, उनसे अपने आप को बचा सकता है। तो ये हम जब यहाँ आए हैं तो हम में से हर एक को जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों का जो है जायजा लें, और हम पर क्या लोगों के हुकूक, अल्लाह के हुकूक क्या क्या बाकी हैं, बालिग होने के बाद हमने कितनी नमाजें नहीं पढ़ी वो नोट करो, उसको कजा करना पड़ेगा। तौबा की तो तौबा से गुनाह माफ होगा, लेकिन नमाज की कजा माफ होती नहीं, वो तो करनी पड़ेगी। और इसी तरह बंदों के जो मामलात हैं उनके साथ किसी को गाली दी थी, किसी के ऊपर तोहमत लगाई थी, किसी को जो है किसी की जमीन दबा ली थी, किसी के पैसे खा लिए थे, तो ये भी जब तक के आप उसको अदा नहीं करेंगे या वो जो है रजा और रगबत से अपने इस हक को माफ नहीं करेगा वहां तक मामला साफ नहीं होगा। तो ये सब तौबा के अंदर मुख्तसर तौर पर तौबा का ये हाल बतला दिया मैंने। तो ये तौबा हमें यहाँ अल्लाह ने मौका दिया, हमारे हजरत मुफ्ती साहब नवर अल्लाह उमर कदऊ का 1985 में यहाँ रमजान गुजरा था डाबेली, हमारी इसी मस्जिद में, कदीम मस्जिद के अंदर हजरत ने पहला ही बयान फरमाया था तौबा के ऊपर। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये राह सलूक का पहला ही कदम क्या है, तौबा है, ये जरूरी है, उसके बगैर आदमी आगे काम बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हम लोग दो चार रकातें पढ़ लेते हैं रात को दुआ के लिए, हाथ उठाए और एक आध दो आंसू निकल आए तो उसकी वजह से हम जो है ऐसे धोखे में पड़ जाते हैं, ऐसा मालूम होता है बस हजरत जिबरील वही लेकर आवे उतनी देर है, बस अपने आप को इतना मकबूल, हालांकि सारी दुनिया के हुकूक हमारे सरों पर बाकी हैं। अभी वो मामला हमारी तो तौबा ही मुकम्मल नहीं है, जब तक के वो नहीं होगा आगे मामला बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए ज़रूरत है कि इसकी तरफ खास तवज्जो की जाए, इसका अहतमाम किया जाए। यहाँ अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो अल्लाह ताला के हुकूक जो अल्लाह के हुकूक हैं वो तो अल्लाह माफ़ कर देगा, यानी मतलब कि अल्लाह ताला توبہ گناہ کو معاف کر دیں گے, لیکن جو ایسی چیزیں ہیں حقوق کی جن کی تلافی شریعت نے بتائی وہ کرنی ہے, بندوں کے حقوق کی بھی. یہ جو بیعت کا سلسلہ ہمارے بزرگوں کے یہاں ہے, تو ویسے بیعت تو مختلف قسم کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ غیر مسلم ہوتے تھے آپ کے ہاتھ پر اسلام اور ایمان کی بیعت کرتے تھے. کبھی کوئی خاص موقع دشمنوں سے مقابلے کا آ گیا اور اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے, پختہ کرنے کی, تو اس موقع پر بیعت جہاد کی جاتی تھی کہ ہم میدان سے ہاتھ پاؤں نہیں ہٹائیں گے. اسی طرح یہ گناہوں سے توبہ کی بیعت بھی ہوتی ہے. یہ عموماً ہمارے یہاں مشائخ جو بیعت کراتے ہیں سلسلوں میں, تو ایک تو یہ اور دوسری راہ سلوک, یعنی آگے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہم گویا آپ کے ساتھ ایک معاملہ, بیعت کا معاملہ یہ باہر گویا جو معاملہ کرتا ہے ایک آدمی کسی کے ساتھ خرید و فروخت کا, تو گویا آدمی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور اس معاملے میں اللہ کے ایک نیک بندے کو گویا گواہ بناتا ہے, اللہ سے عہدہ کرتا ہے کہ اللہ میں اب تک تو میں نے بہت ساری نافرمانیاں کر ڈالی, گناہ کیے ہیں اور طاعت کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیا ہے, اب میں جو ہے گناہ نہیں کروں گا اور طاعت کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کروں گا, میں اس کا عہدہ کرتا ہوں. اللہ سے ایک عہدہ کر رہا ہے اور اس عہدہ پر اللہ کے ایک نیک بندے کو کیا بنا رہا ہے, وہ گواہ بنا رہا ہے. اور اس کے ساتھ بھی ایک معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ اب آئندہ میری زندگی میں ایسے مراحل جہاں پیش آویں جہاں مجھے اللہ کی اطاعت کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت ہو, تو آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کیجئے, میں آپ سے رہنمائی طلب کروں گا اور آپ جو اس سلسلے میں ہدایت دیں گے اس پر عمل کروں گا. یہ بھی یہ چیز اندر بیعت کے اندر آ جاتی ہے. یہ بیعت جو بیعت توبہ بیعت ارادت ہوتی ہے اس میں آگے بیعت سلوک, سلوک کے دوسرے مراحل طے کرنے کے لیے وہ ایک مستقل بیعت قرار دی جاتی ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ویسے ہمارے یہاں میرا معمول تو یہ رہا کہ بیعت کرنے والوں کو الگ سے بیعت کرتا رہا, لیکن اب طبیعت ایسی ہے کہ زیادہ بولا نہیں جاتا, ذکر کے بعد بھی کیفیت ایسی رہتی ہے صبح نیند کی کمی کی وجہ سے کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو کئی روز سے مفتی ابوبکر صاحب دوسرے حضرات کہہ رہے تھے کہ بہت سے احباب ہیں جن کو بیعت ہونا ہے, تو ویسے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کے بہت سے نیک بندے موجود ہیں, ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص اعلان پہلے کرواتے تھے کہ میں تو لبے گور ہوں, پاؤں قبر میں لٹکائے بیٹھا ہوں, میرا بھی حال یہی ہے, اللہ کے دوسرے بندے ہیں. تو مقصد بیعت کا یہ ہوتا ہے جیسا کہ ابھی میں نے کہا, آئندہ زندگی کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق گزارنے کے لیے ایک عہد و پیمان کیا جا رہا ہے, تو اللہ کا ایک ایسا بندہ جس سے آئندہ آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع ہو اس سے بیعت ہو جائیں تو اچھا ہے. تمہارا پھر بھی جو لوگ چاہتے ہیں تو ایک بات تو یہ سن لیں کہ وہ کسی سے اگر پہلے سے بیعت ہے, مشائخ حقہ میں سے کسی شیخ سے بیعت ہیں اور وہ شیخ حیات ہیں تو وہ بیعت نہ ہوں, دیکھا دیکھی بیعت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بات کم عمر کے اگر توبہ کی نیت کر لیں ٹھیک ہے, ورنہ عموماً ہمارے یہاں طلبا جو آتے ہیں پہلے تو میں کر لیا کرتا تھا, لیکن بعد میں بہت کثرت سے ایسا ہوا کوئی آیا کہنے لگا کہ میں فارسی اول پڑھتا تھا, فلاں استاد کے کہنے کی وجہ سے فلاں مولانا سے فلاں بزرگ سے بیعت ہو گیا, میرا تو دل ان کے ساتھ لگتا نہیں ہے, آپ بیعت کر لیجئے. میں نے کہا بھائی تم بیعت ان سے جب ہو تو ان سے رابطہ کرو. ایسے بہت کثرت سے سنا, تو اب میں اپنے یہاں قید لگاتا ہوں کہ بھائی عربی چہارم کے بعد جو عربی چہارم یا اس کے بعد کے طلبا ہیں جن میں اتنی سمجھ ہے, جو اپنی سوجھ بوجھ سے اور سمجھداری سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں ان کے, وہی تو باقی دوسرے چھوٹے ہیں نہیں, ویسے برکت کا کر لیتے تھے. ایسے اگر برکت کے لیے کوئی ہوتا ہے تو اس کو میری طرف سے اجازت ہے, جب بھی اس کا جی چاہے کسی دوسرے سے جس کی طرف جی کا میلان ہو. اور ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ سے جڑا رہے, بس اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ لے, کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اس کے لیے واسطہ بن جائے, یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. تو بہرحال جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میں ابھی خطبہ پڑھنے کے بعد جو الفاظ کہوں گا وہ کہیں اپنے, اور اس کے بعد جو ضروری چیزیں وہ بھی بیان کروں گا. تجدید, بعضوں نے تجدید کے لیے کہا تھا تو تجدید کرنے والے بھی یہ الفاظ اپنے جی میں کہہ لیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر قیامت کے دن پر اور تقدیر پر بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے توبہ کی ہم نے کفر سے شرک سے بدعت سے نماز چھوڑنے سے چوری کرنے سے زنا کرنے سے پرایا مال ناحق کھانے سے کسی پر بہتان باندھنے سے کسی کی غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اور اگر ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی اور اپنے پاک رسول کی تابعداری کی بس دیکھو یہ ہو گئے بیت ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو اخیر میں یہ جملہ بھی کہ بیت ہوا میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے زکریا کے ہاتھ پر یوں یہ کہلواتے تھے لیکن ہمارے حضرت مفتی صاحب کو جن کی طرف سے مجھے اجازت ہے وہ یہ جملہ بھی آگے نہیں بلواتے تھے قائد توازو کی وجہ سے، میں بھی انہیں کی نقل اتارتا ہوں، بہتوں کو مدتوں سے شبہ ہوگا تو دور ہو جائے. بہرحال یہ تو ہوئے بیت کے الفاظ. اب یہ بیت کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا، بیت کا خلاصہ دو چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی بجاوری میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنے میں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنے میں، آج تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں کریں گے، اس کا عہد و پیمان اور وعدہ. گویا یہ بیت ہماری پچھلی زندگی کے حق میں توبہ ہے اور آنے والی زندگی کے حق میں ایک طرح کا معاہدہ، وعدہ اور اگریمنٹ ہے. یہ خلاصہ ہوا بیت کا. توبہ میں کیا ہوتا ہے ابھی بتلا دیا آپ کو. تو توبہ میں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا مسئلہ ہے، ایسے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھنے والے، زنا کا ارتکاب کیا اور کیا، دوسرے ایسے شراب نوشی کی، جھوٹ بولے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا کہ توبہ کے الفاظ پوری سچائی کے ساتھ، صدق دلی کے ساتھ کہہ دیے، معاف ہو جائیں گے. آئندہ کے لیے یہ طے ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے اس کو. ایک بات اور سن لیجئے، بعد مرتبہ آدمی جب یہ توبہ کرتا ہے اور دل میں ہوتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، تو بعض شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے، ارے تو پھر کرے گا ایسا، تیری توبہ کیا. تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. ایسے خالی وسوسے کی وجہ سے توبہ پر ہمارا ارادہ پکا ہو کہ میں دل میں اگر جو ہے نا تردد ہے، دل میں یہ ہے کہ پھر دوبارہ یہ کروں گا، تو بھی توبہ نہیں ہوئی. لیکن دل میں اگر پختہ ارادہ ہے کہ نہیں کروں گا، بھلے یہ کہ بھئی ہم تو کمزور ہیں، پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ارادہ ٹوٹ جائے نفس اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے، لیکن ہم پختہ ارادہ کیے ہوئے کچھ بھی ہو جائے مر جاؤں گا لیکن اللہ کا کوئی حکم توڑوں گا نہیں، تو ہو گئی توبہ. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اچھی مثال دی اس کی، وہ جو خیال آتا ہے اس کی کہ بھئی دیکھو ایک انجینئر ہے، نقشہ تیار کرتا ہے کسی عمارت کا، اور اس عمارت کی مضبوطی کے لیے انجینئرنگ کے فن کے اعتبار سے جتنا کچھ کرنا چاہیے وہ سب کر لیا، اس کے باوجود خیال تو ہوتا ہے کہ کہیں زلزلہ آئے گا تو یہ عمارت کہیں گر نہ جائے، سمجھایا کہ نہیں، تو زلزلہ آئے گا تو گر نہ جائے، اس کی وجہ سے اس کی جو اصل مضبوطی ہے اس میں کوئی فرق آتا نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہم جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت دل میں ہمارا ارادہ پختہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بس ہو گئی توبہ. اس کے بعد اگر ہو گئی اللہ اسی دن ہو گئے پھر کرو. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مایوسی تو شیطان یہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ ہے کہ 100 مرتبہ بھی جو ہے آپ سے گناہ کا صدور ہوا ہے تو وہاں آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہوا. باز آ ہر آنچے کر دی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ان درگاہ ماں درگاہ نومیدی نے صد بار توبہ شکستی باز آ. کہ 100 مرتبہ بھی توبہ اگر ٹوٹ گئی ہے تو یہ مت سوچو، یہ تو ہمارا، ہم انسان کم ظرف ہیں، وہ کسی کو 2-3 مرتبہ معاف کریں اور 4th مرتبہ آتا رہے تجھے کتنی مرتبہ معاف کروں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. بندہ جب وہ حدیث قدسی جو ہے فضائل ذکر میں حضرت نے ذکر کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ تم جو ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کو لے کر کے آؤ، میں اس اگر تم توبہ کرو گے تو میں اس سے زیادہ مغفرت لے کر تم سے ملوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہاں اس کا کوئی نقصان ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہی نہیں ہے. ہم بندوں کا تو نقصان ہوتا ہے، تو بندے کا جی جلتا ہے معاف کرتے ہوئے، اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال 100 مرتبہ بھی اگر ہوئی ہے توبہ تو شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو آپ نے حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ جانب مغرب ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوگا وہاں تک جو ہے वो है, और जो जो भी गुनाह करेगा बार बार तौबा करे, अल्लाह ताला उसको माफ करेंगे। बहरहाल ये ख्याल मत करना कि मैं कितनी मरतबा मैंने तो ये तौबा तोड़ी, ये तो शैतान ही हमको तौबा से, शैतान बार मरत। हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह प्रतापगढ़ी, कहो तो शैतान तू क्या मुँह लेकर के अल्लाह के पास जा रहे, क्या मुँह, अरे यही गुनहगार मुँह लेकर के जा रहा हूँ, इसी गुनहगार मुँह को लेकर के जा रहा हूँ, नदामत के साथ जा रहा हूँ। अल्लाह ताला को, अल्लाह के दरबार में सब कुछ है, वहाँ जो है इज्जत और नदामत के आंसू नहीं है, वो पेश करने के लिए जा रहा हूँ, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, तो भला वहाँ कोई कमी नहीं। वो तो 100 आदमियों के कातिल को भी क्या कर देता है, माफ़ कर देता है, इसलिए ये मत सोचो। तो बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये हुकूकुल्लाह वगैरह जो बाकी हैं उनका तो मुहासबा ज़रूरी है। अब तय सोच लो बैठने के बाद कि हम पर नमाजें, अगर आप बाली हुए तब से बराबर पाबंदी से नमाजें पढ़ रहे हैं और आपको मालूम है कि आप पर कोई नमाज बाकी नहीं है, बाली हुए जब से आप बराबर रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं कोई नमाज रोज़ा बाकी नहीं है, अल्लाह ने माल जब से आपको माल दिया और निसाब का मालिक बनाया, बराबर पाबंदी से ज़कात अदा कर रहे हैं, कोई ज़कात बाकी नहीं है, आप साहिब इस्तेआत हैं, हज कर चुके हैं, अल्लाह के हुकूक में से कोई चीज़ आप पर, कुर्बानी बराबर करते चले आ रहे हैं, सदकत वितर बराबर देते चले आ रहे हैं, तो कोई बाकी नहीं है, बात तय है, कुछ दगदगे में तरद्दुद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बाद लोग वह हैं कि अभी नमाज बचपन से नमाज के आदी नहीं थे, बाद में अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, नमाज शुरू की, तो अब उनको ये देखना है कि जो नमाजें बाकी, बालिग हुए उसके कितने ज़माने के बाद आपने नमाजें शुरू की, अगर आप बालिग हुए थे 15 साल की या 14 साल की उम्र में और आपने नमाजें शुरू की थी 20 साल की उम्र में, तो गोया 6 साल का अरसा आप पर ऐसा गुजरा कि जिसमें आपने नमाजें पढ़ी नहीं, तो बीच में भी कुछ फॉल्ट होते रहे, कब तबीयत की सुस्ती की वजह से हफ्ते में एक आध फजर की नमाज तो चली जाती है वो भी, तो सब हिसाब इस तरह का सोच सोच के लगा लो, समझा कि नहीं, और फिर उसके मुताबिक अंदाज़ा लगा करके तय करो और फिर कज़ा शुरू करो। अंदाज़ा लगाए बगैर आप शुरू करेंगे ना तो 6 साल की तो मुसलसल बाकी है ना, इसलिए कि आपने 20 साल की उम्र में शुरू की थी, तो 25 साल की उम्र में शुरू की तो 10 साल की बाकी है, तो अब अंदाज़ा लगाए ऐसा तय किए बगैर शुरू करेंगे, तो आपने शुरू की हर नमाज के साथ एक नमाज पढ़ रहे हैं, फजर के साथ फजर की कज़ा कर रहे हैं, जोहर के साथ, इस तरह 2 साल पढ़ा, आपका नफ्स का अरे यार कितनी तेरी तो नमाज है, 2 साल से तो तू पढ़ रहा है, हो गई देखो धोखा दिया उसने, 2 साल में निमटवा रहा, हालांकि हमें मालूम है कि 10 साल की बाकी है, तो पहले से तय किया होगा तो लिखा हुआ है, तो नफ्स धोखा नहीं दे सकता, तो सही अंदाजा हम जो किताबचा देंगे उसमें उसके तरतीब बताई है, तो वो अंदाज़ा सही लगा कर उसके मुताबिक आपको ये सारे हुकूकुल्लाह भी, और हुकूकुल इबाद के मामले में बंदों के हुकूक 2 तरह के हैं, जानी और माली। जानी का मतलब ये किसी को गाली दी, किसी की गीबत की, किसी पर तोहमत लगाई, किसी को सताया, ये जितनी भी चीज़ें अंदर आ जाती हैं, और माली का मतलब ये कोई माली पैसा लिया, कर्ज के तौर पर लिया, चुरा लिया, छीन लिया, पार्टनर था चुपके चुपके लेते रहे, भाई था बहन उसका जो है मीराश का हक था हमने अदा नहीं किया था ले लिया था, या कोई चीज़ किसी के लिए बचपन में तालिब इल्मी के ज़माने में तालिब इल्मों की आदत होती है किसी के साथ दुश्मनावट हुई तो चुपके से जाके उसके चप्पल काट के तालाब में फेंक आए हमारे आवाज से, और खुश है, अरे मैंने उसको, अरे क्या खुश होते हो, मुसीबत बोल लिया आपने तो अपने लिए, ये तो अपने सर बहुत बड़ा बोझ ले लिया, खुश होते हो, तो जब तक कि इसको निपटा होगा नहीं वहाँ तक मामला सुधरने वाला नहीं है, इसलिए तालिब इल्मी के ज़माने में भी किसी की कापी लेके फाड़ दी थी, किसी का पेंसिल लेकर के फेंक दिया था किसी के लिए, वो सब याद करो, और बड़े होने के बाद भी जिनके हुकूक अदा माली हुकूक बाकी हैं वो सब बाकायदा, जिन जिन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात वाले चाहे रिश्तेदार हों, माँ बाप, भाई बहन, चचा वगैरह, या दोस्त अहबाब हों, या मोहल्ले और बस्ती वाले हों, या जिनके साथ कारोबारी मामला पड़ता है वो हो, ये 4 किस्म के ताल्लुक वाले होते हैं, तो उन तमाम के नाम भी लिखो, हर एक के मुतालिक अलग अलग सोचो, और जो जो याद आए उसके नाम के सामने नोट करो, और जो माली हुकूक हैं वो बाकायदा अदा करो, और जानी हुकूक के बाद के मुतालिक अदा, माली हुकूक अदा करने के बाद भी जो लेट हुआ, तो वैसे लेट पेमेंट पर कोई पेनल्टी तो नहीं है इस्लाम के अंदर, कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन माफी मांगनी पड़ती है, समझाया कि नहीं। तो वो माफी भी जाहिर साहिब हक से मांगनी पड़ेगी, भाई इतने दिनों से आपका हक मैंने रोके रखा, अल्लाह वास्ते माफ करो और ये लो। और जो जानी हुकूक है, किसी को गाली दी थी, किसी पर तोहमत लगाई थी, किसी की गीबत की थी, तो उसकी माफी मांग करके उससे माफी हासिल करो। तो ये उस वक्त तौबा क्या हो जाएगी, मुकम्मल आइंदा के लिए इन चीज़ों का अहतमाम, इबादत का, नमाज का, रोजे का, जक़ात का ये अहतमाम, और हुकूक में बीवी बच्चों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक, इसका अहतमाम, गुनाहों से अपने आप को बचाने का अहतमाम, नेक माहौल में आदमी अपने आप को रखे, अच्छे माहौल में, ये नेकी वाला माहौल जो है ना, यही दरअसल आदमी के लिए बड़ी हिफाजत का जरिया होता है। हर जगह आप कहीं ना कहीं अगर आप चाहेंगे तो आपको ये माहौल ज़रूर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। बाल लोग कहते हैं कहाँ, ये ऐसी बातें ही करते हैं, उनको करना नहीं है तो इस तरह की बातें करते हैं। कहीं भी आदमी हो, कुछ ना कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे उसको उस माहौल में मिल जाते हैं, उनके वो दूसरे गलत लोगों से अपने आप को दूर रखे। ये सोहबत जो है वो भी अपना बड़ा असर दिखलाती है। ये जो तौबा कर ली है, बहुत से अहबाब कहता है, पढ़ा जो मामूलात भी बताए जाते हैं कि इसके अंदर आपको एक तो कुरान की तिलावत, हाफिज जो हैं वो कम से कम 3 पारे, गैर हाफिज 1 पारा नाजरा, उससे ज़्यादा करे तो सुभान अल्लाह, तस्बीहात में 3रा कलमा, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार सुबह भी 100 मरतबा, शाम को भी 100 मरतबा, और ये 40 दुरूद जो है वो भी वजीफे के तौर पर जो रोज़ाना आप सुनते हैं 1 मरतबा पढ़ना है, और हिजबुल आज़म की एक मंजिल दुआ के तौर पर वैसे भी दुआओं का अहतमाम करना है। ये रोज़ाना उसका एक निज़ाम बना, जैसे हमारी जिस्मानी सेहत को और जिस्मानी कुव्वत को बाकी रखने के लिए हमारा एक निज़ाम बना हुआ है। रोज़ाना आराम करते हैं, 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं, सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, नाश्ता और चाय करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, रोज़ाना या 2 दिन बाद 3 दिन बाद जैसी जिसकी आदत, गुसल करते हैं, कपड़े बदलते हैं। तो ये सब क्यों, ये अगर न करें तो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कमज़ोरी आ जाएगी। तो जिस तरह ये जिस्मानी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए ये सारे काम करते हैं, हमारी रूह के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए नमाजों का अहतमाम करना है, कुरान की तिलावत करनी है, तस्बीहात का अहतमाम करना है, ऐसे गलत गुनाहों से अपने आप को बचाना है, गलत माहौल से अपने आप को बचाना है, इन सारी चीज़ों का अहतमाम होना चाहिए। ये तो हमारी समझ में आता है, वो आता नहीं। दूसरा, हमारा अहले इल्म तबका है, वो एक उनके जहन में एक चीज़ बैठी हुई है, ये जो मामूलात हैं वो यूँ समझते हैं वक्त मिले तो करने का, ये जो बुनियादी गलती नहीं, वक्त में करना ही करना है। खाना तो आप छोड़ सकते हैं लेकिन इसको छोड़ना नहीं। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने आप बीती के अंदर हमारे अकाबिर का मामूलात की पाबंदी का अहतमाम, मुस्तकिल एक फसल उसमें हमारे अकाबिर के यहाँ मामूलात की पाबंदी का कितना अहतमाम था, उनके वाकयात तफसील से बयान किए हैं। तो बहरहाल हम खाना तो छोड़ दें लेकिन मामूल छूटना नहीं, तस्बीह छूटनी चाहिए लोगों के। मैं मिसाल दिया करता हूँ, भाई तस्बीह आप तिलावत की नहीं हो, वो रात को आधी रात से बीवी के पेट में ऐसा दर्द था, सुबह उठते ही सीधा लेकर के गया कहाँ, डॉक्टर के पास, और उसमें वो तो फिर चाय, क्योंकि वो तो वहाँ एक लारी थी, वहाँ पी ली, चाय के लिए लारी मिल गई, और तस्बीह तो वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार में पढ़ सकते थे, वो पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। बाद लोग कहते हैं कि ये हालात का शिकार हो गया इसलिए मामूला, अरे भाई हालात के शिकार हुए तब तो मामूलात बतरीके औला अदा करनी चाहिए थी। ऐसी हालत में तो आदमी को अल्लाह ताला की तरफ मजीद रुजू करना चाहिए, क्या जाए कि आप जो थोड़ा बहुत था उसको भी छोड़ रहे हैं, यानी गोया आप मजीद अपने आप को मुसीबत में डालने की शक्लें इख्तियार कर रहे हैं। जो दलील पेश कर रहे हैं वो भी उल्टी पेश कर दी, समझ में नहीं आता, अकल कबूल करने के लिए तैयार नहीं, मामूलात छोड़ने की दलील उल्टी पेश करते हैं, हालांकि उसमें तो मामूल का और अहतमाम करना चाहिए। तुम्हारा इस सिलसिले में भी मामूलात की पाबंदी वगैरह के अर्ज करूँगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल कहने का हासिल है कि इन चीज़ों का अहतमाम करें और अपने आप को अच्छे माहौल से जोड़े रखें। और जो लोग बैत हुए हैं वो उर्दू में भी है, गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, मामूलात का पर्चा वो जो है हासिल कर लें मुफ्ती अबू बकर से, वो आपको दे देंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।